فصل المفعول معه هو ما يذكر بعد الواو بمعنى مع لمصاحبة معمول الفعل نحو جاء البرد والجبات وجئت أنا وزيدا أي مع الجبات ومع زيد. گزشتہ سبق میں آپ نے مفعول فیہ کے بارے میں پڑھا اور اسی طرح مفعول لہو کے بارے میں. مفعول فیہ مصنف نے آپ کو بتلایا وہ زمانے اور مکان کو کہتے ہیں بھائی, زمانے اور مکان کو, اور زمانہ اور مکان یہ دونوں دو دو قسم پر ہیں, یا تو یہ مبہم ہوں گے یا محدود ہوں گے. اور ظرف زمان مبہم ہو وہ بھی منصوب ہوتا ہے, ظرف زمان محدود ہو وہ بھی منصوب ہوتا ہے تقدیر فی کے ساتھ, اور جبکہ ظرف مکان وہ بھی مبہم اور محدود ہوتا ہے. تو ظرف مکان مبہم جو ہے وہ بھی منصوب ہوگا تقدیر فی کے ساتھ, لیکن جو ظرف مکان محدود ہے اس میں فی کے کا لفظوں میں ذکر کرنا ضروری ہے, وہ مجرور ہوگا اور پھر اس کو مفعول فی نہیں کہیں گے بلکہ اصطلاح میں وہ کیا کہلائے گا, جار مجرور کہلائے گا بھائی. اس کے بعد آپ نے مفعول لہو کے بارے میں پڑھا بھائی, آپ نے پڑھا کہ مفعول لہو اس چیز کا نام ہے, یعنی اس مصدر کا نام ہے جس کی وجہ سے اس سے ماقبل جو فعل واقع ہوا ہے اس کو کیا جائے. جیسے ضربتہ تادیباً, میں نے اس کی پٹائی کی ادب سکھانے کے لیے, تو تادیباً یہ مفعول لہو ہے اور یہ سبب ہے ماقبل میں جو فعل ضربتہ آیا بھائی. یہ ضرب کیوں لگائی گئی؟ ادب سکھانے کے لیے بھائی. اور اس کی دو قسمیں آپ نے پھر پڑھی تھیں بھائی, ایک مثال کیا ذکر کی, ضربتہ تادیباً, اور دوسری مثال کیا ذکر کی, قعدت عن الحرب جبناً, میں جنگ سے بیٹھا بزدلی کی وجہ سے. تو دیکھیے پہلی مثال میں ضربتہ تادیباً, میں نے ضرب لگائی کس لیے, ادب سکھانے کے لیے, تو فعل یعنی ضرب مقدم ہے اور مفعول لہو یعنی ادب کا حاصل ہونا مؤخر ہے. پٹائی ہوگی تو ادب سیکھے گا, تو پٹائی پہلے اور ادب کا سیکھنا اس کے بعد. تو اس میں دیکھیے وہ فعل سبب ہے اور مفعول لہو کیا ہے, اس کا مسبب ہے. جبکہ دوسری مثال میں میں جنگ سے بیٹھا بزدلی کی وجہ سے, تو یہاں دیکھیے ایک ہے جنگ سے بیٹھنا اور ایک ہے بزدلی, تو بزدلی پہلے ہے اور جنگ سے بیٹھنا اس کے بعد. یہ نہیں کہ جنگ سے بیٹھا تو بزدل بن گیا, نہیں نہیں, بزدلی پہلے تھی, پہلے بزدل تھا اور پھر اسی کی وجہ سے جنگ سے بیٹھ گیا, جنگ میں شرکت نہیں کی. تو یہاں پر دیکھیے یہ میں جنگ سے بیٹھا بزدلی کی وجہ سے, قعدت عن الحرب جبنا, یہ جبن یہ سبب ہے قعود عن الحرب کا. تو مفعول لہو وہ سبب ہے اور قعود عن الحرب وہ مسبب, یعنی پہلی مثال میں فعل سبب ہے اور مفعول لہو مسبب, اور دوسری مثال میں مفعول لہو وہ سبب ہے اور وہ فعل کیا ہے, مسبب ہے بھائی. جبکہ امام سجاج فرماتے ہیں کہ مفعول لہو کوئی چیز نہیں بلکہ وہ اس کو تاویل کر کے کیا بنا لیتے ہیں, مفعول مطلق ہی بناتے ہیں اور اسی جیسا فعل ماقبل میں مقدر نکال لیتے ہیں بھائی. آگے اب دیکھیے بھائی, آج ہم مفعول معہ کے بارے میں پڑھیں گے. کہتے ہیں المفعول معہ, کہ مفعول معہ جو ہے ہوا وہ اسم ہے, ما یذکر بعد الواو, جس کو ذکر کیا جائے, جس کو ذکر کیا جائے بعد الواو واو کے بعد, وہ واو بمعنى مع, جو کس معنی میں ہو, مع کے معنی میں ہو. کس لیے ذکر کیا جائے واو بمانے مع کے بعد اس کو, لمصاحبتی معمول الفعل. مصاحبت کا معنی ہوتا ہے اکٹھا ہونا, ساتھ ہونا, یعنی زمانہ ایک ہونا, دونوں چیزوں کا, دونوں زمانے میں فعل کے اندر اکٹھا ہونا, یعنی ایک ہی زمانے میں اس کو کرنا. یہ معنی لی مصاحبتی معمول الفعلی، معمول فعل کی مصاحبت کے لیے، یعنی اس کے ساتھ ہونے کے لیے، اکٹھا ہونے کے لیے. بھئی دیکھیے مثال سے وضاحت ہوگی. مثال کیا انہوں نے ذکر کی؟ جئت انا وزیدا، ایک مثال ہے جا البرد والجباتی، اور دوسری ہے جئت انا وزیدا. یاد رکھیے جئت انا وزیدا یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، جئت انا وزید یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی زید پر رفع بھی پڑھنا جائز اور نصب پڑھنا بھی جائز. جب آپ اس پر رفع پڑھتے ہیں جئت انا وزید، معلوم ہوا آپ زید کا عطف کر رہے ہیں. کس پر؟ یہ جو ماقبل میں فاعل کا ذکر آیا تھا، اور فاعل چونکہ مرفوع تھا تو زید کا لفظ بھی کیا ہے؟ مرفوع ہے، کیونکہ معطوف کا وہی اعراب ہوتا ہے جو معطوفن علیہ. اور ماقبل میں فعل آیا تھا جئت میں آیا، تو یہ تا ضمیر کیا ہے؟ فاعل. اس پر آپ عطف کرنا چاہتے ہیں زید کا، تو یہ تا ضمیر، یہ تو فاعل کی ضمیر ہے، اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. تو آگے معطوف بھی کیا ہوگا؟ مرفوع. البتہ مرفوع ہونے میں فرق ہے، فاعل مرفوع تھا محلن کیونکہ وہ ضمیر ہے، اور یہ کیا ہے؟ مرفوع لفظن ہے کیونکہ یہ معرب ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. دوسری صورت یہ کہ میں یوں کہہ سکتا ہوں جئت انا وزیدن، میں زید کے ساتھ آیا. اس صورت میں یہ واو بمانے معا کے ہے، اور زیدن مفعول معہ ہے. بھائی مفعول معہ ہے، تو کس طرح پڑھ سکتے ہیں اس کو؟ جئت انا وزیدن اور جئت انا وزیدن، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. بھائی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. تو جئت انا وزیدن، یہ جو واو ہے یہ کس معنی میں ہے؟ واو بمانے معا کے ہے، اور زیدن یہ منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول معہ ہے، اور مفعول معہ ابھی آپ کو انہوں نے بتلایا کہ منصوبات میں سے ہوتا ہے، اس پر کیا پڑھا جاتا ہے؟ نصب. تو اسی لیے وزیدن، یہ زیدن کیا ہے؟ منصوب ہے. تو جب اس پر نصب پڑا تو یہ مفعول معہ ہے. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک ہے جئت انا وزیدن، ایک عطف کرتے ہیں آپ، ایک صورت یہ ہے زید کو آپ نے معطوف بنایا. دوسری صورت یہ ہے جئت انا وزیدن، آپ زید کو مفعول معہ بناتے ہیں. تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ دونوں میں، یاد رکھیے کہ جب آپ نے واو کو عطف کے لیے بنایا جئت انا وزیدن، تو یہ واو کون سا ہے؟ واو عاطفہ ہے، آپ نے اس کو عطف کے لیے بنایا. اور آپ آگے پڑھیں گے چل کر کہ واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے، وہ صرف یہ بتلاتا ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ دونوں اکٹھے ہیں اس فعل میں کے کرنے میں، یعنی جمع ہیں دونوں اس فعل کے کرنے میں، دونوں اس فعل کے کرنے میں جمع ہیں. مثلا کون سا فعل ہے ماقبل میں؟ آنے کا. تو معلوم ہوا آنے کا فعل میں نے بھی سر انجام دیا اور زید نے بھی سر انجام دیا. یہ فائدہ کون دے رہا ہے؟ واو عطف. بھائی دیکھیے نا، جئت انا اس کا تو معنی ہوا میں آیا، اور آگے وزیدن، یہ واو نے کیا بتلایا؟ کہ اس آنے میں کون شریک ہے؟ زید بھی شریک ہے. اس واو نے جمع کرنے کا فائدہ دیا کس چیز، کس کو؟ یہ جو آگے معطوف آ رہا ہے اس کو جمع کر دیا. کس کے ساتھ جمع کیا؟ جو معطوف علیہ ہے اس کے ساتھ جمع کر دیا. کس چیز میں؟ اس فعل میں، جو ماقبل میں فعل، یعنی اس فعل میں یہ دونوں جمع ہیں. معطوف علیہ کون ہے؟ فاعل. انا متکلم کی جو ضمیر ہے وہ ہے فاعل. وہ اور یہ جو معطوف ہے کون؟ زید. تو واو عطف نے کیا فائدہ دیا؟ کہ اس کے بعد جو معطوف ہے وہ کس کے ساتھ شریک ہے؟ معطوف علیہ جو ماقبل میں ہے، یعنی فاعل، اس کے ساتھ شریک ہے. کس چیز میں؟ وہ جو ماقبل میں فعل آیا تھا جس کی نسبت اس کی طرف کی گئی تھی. اور ماقبل میں کون سا فعل ذکر ہے؟ آنے کا. آنے یعنی میں آیا ہوں، اور معلوم ہو اور کون آیا ہے؟ زید بھی آیا ہے. بھائی میں نے تو صرف اجی تو میں آیا ہوں، یہ متکلم کی ضمیر ہے، لیکن یہ زید بھی آنے میں شریک ہے، اس کا پتہ کس نے بتلایا؟ یہ واو نے، یہ واو عطف نے. تو واو عطف کیا فائدہ دیتا ہے؟ معطوف کو جمع کر دیتا ہے کس کے ساتھ؟ معطوف علیہ کے ساتھ. کس چیز میں؟ اس فعل میں، اس میں جمع کر دیتا ہے. یعنی جیسے اس معمول میں نے کے ساتھ فعل کا تعلق تھا یا اس نے وہ فعل کیا تھا، اسی طرح معطوف نے بھی یہ فعل کیا ہے، دونوں اس فعل کے کرنے میں جمع ہیں. بات سمجھ میں آگئی؟ دوبارہ دہرائیں اس بات کو. وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ مطلق جمع کا. وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ واو عطف جو ہے مطلق جمع کا فائدہ دیتا ہے. کیا معنی جمع؟ یعنی معطوف کو بھی جمع کر دیتا ہے، یعنی شریک کر دیتا ہے. کس کے ساتھ؟ معطوف علیہ کے ساتھ. کس چیز میں؟ اس فعل میں. یعنی اس فعل کو دونوں نے کیا ہے، معطوف علیہ نے جس طرح کیا ہے اسی طرح معطوف نے بھی کیا ہے. آگے البتہ تفصیل نہیں بتلاتا یہ واو عطف کہ بھائی آیا ٹھیک ہے، آیا میں بھی ہوں، آیا زید بھی ہے، لیکن کیا دونوں اکٹھے آئے یا الگ الگ آئے؟ زید پہلے آیا اور میں بعد میں آیا، یا میں پہلے آیا اور زید بعد میں آیا؟ یہ تفصیل وہ نہیں بتاتا. سب صورتوں کو وہ شامل ہے. وہ صرف اتنا بتا رہا ہے کہ آنے کا فعل متکلم نے بھی کیا، یعنی معطوف علیہ نے بھی کیا ہے، اور معطوف یعنی زید نے بھی کیا ہے. میں بھی آیا ہوں اور زید بھی آیا ہے، صرف اتنا بتایا وہ نے. پھر اکٹھے یا الگ الگ یا کون پہلے کون بعد میں، یہ تفصیل وہ نہیں بتلاتا. تو ساری صورتیں اس میں آ گئیں. میں اور زید اکٹھے آئے ہوں تب بھی میں کہہ سکتا ہوں جی تو انا و زیدن، دونوں اکٹھے آئے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں یا نہیں کہہ سکتا؟ کیونکہ جی تو انا و زیدن کا کیا معنی؟ آنے میں میرے ساتھ کون شریک ہے؟ زید بھی. یعنی جیسے میں نے آنے کا فعل کیا اسی طرح معطوف یعنی زید نے بھی آنے کا فعل کیا ہے، اور اسی کی ایک صورت کیا ہے؟ دونوں اکٹھے آئے ہوں. دوسری صورت یہ ہے دونوں الگ الگ آئے تو بھی میں کہہ سکتا ہوں جی تو آنا و زیدن، کیونکہ دونوں نے آنے کا فعل کیا یا نہیں کیا. میں پہلے آیا ہوں اور زید بعد میں آیا ہو پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں جی تو آنا وا زید. زید پہلے آیا میں بعد میں آیا، لیکن میں پھر بھی کہہ سکتا ہوں جی تو آنا وا زید، کیونکہ وہ صرف جی تو آنا وا زید کا مطلب یہ ہے میں اور زید آئے، میں اور زید آئے. کوئی تفصیل آگے ہے کہ کون پہلے آیا یا کون بعد میں آیا، دونوں الگ آئے یا دونوں اکٹھے آئے؟ تو اس میں تو کوئی تفصیل ہی نہیں ہے. جب تفصیل ہی نہیں ہے تو معلوم ہو کوئی بھی صورت کو آپ کہہ سکتے ہیں جی تو آنا وا دونوں اکٹھے آئے ہوں پھر بھی جی تو آنا وا زید، میں اور زید آئے. دونوں الگ الگ آئے پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں جی تو آنا وا زید، میں اور زید آئے، کیونکہ آنے کا فعل تو دونوں نے کیا ہے. زید پہلے آیا میں بعد میں آیا پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں جی تو آنا وا زید، میں آیا اور زید آیا. اگرچہ لفظوں میں متکلم پہلے اور زید بعد میں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کوئی بتا رہا ہے کہ جو پہلے ہے وہ پہلے آیا ہے، جو بعد میں ہے وہ بعد میں آیا. وہ تو صرف اتنا بتا رہا ہے دونوں نے یہ فیل کیا ہے، دونوں نے یہ فیل کیا ہے. وہ کوئی تفصیل نہیں بتا رہا. ہاں اگر وہ تفصیل بتاتا نا، وہ کہتا جی جو پہلے معطوف علیہ وہ پہلے آیا ہے اور معطوف بعد میں آیا، تو پھر باقی صورتیں نکل جاتی ہیں. لیکن یہاں تو وہ کوئی تفصیل ہی نہیں بتا رہا، وہ صرف اتنا بتا رہا ہے کہ یہ آنے کے فعل میں دونوں جمع ہیں، معطوف علیہ بھی اور معطوف بھی. جب دونوں جمع ہیں تو جمع ہونے کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ساری اس کے اندر آ گئیں. اکٹھے آئے ہوں پھر بھی کہہ سکتے ہیں جی تو انا و زید، الگ الگ آئے ہوں تب کی کہہ سکتے ہیں جی تو انا و زید. زید پہلے ہے میں بعد میں ہوں پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں جی تو انا و زید، میں اور زید آئے ہیں، کیونکہ یہاں صرف آنے کی بات ہو رہی ہے اور کوئی تفصیل یہاں پر ذکر ہی نہیں. اور اگر میں پہلے ہوں زید بعد میں ہو تو بھی میں کہہ سکتا ہوں جی تو آنا و زید. صورت سمجھ میں آ گئی؟ میں آج آیا، زید 10 سال پہلے آیا تھا، پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں جی تو آنا و زید کہ میں اور زید آئے ہیں، کیونکہ آنے کا فعل دونوں نے کیا یا نہیں کیا. یہاں صرف اتنا ہی بیان ہو رہا ہے اور تفصیل تو ہے ہی نہیں کہ اکٹھے آئے ہیں، الگ آئے ہیں، تھوڑی دیر بعد آئے ہیں، زیادہ دیر بعد آئے ہیں. نہیں، صرف اتنا ہونا چاہیے آنے کا فعل آپ نے بھی کیا ہو, آنے کا فعل زید نے بھی کیا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں جی تو آنا وا زید. ساری صورتوں کو یہ شامل ہے, سب صورتوں میں یہ بولا جا سکتا ہے. معلوم ہوا وہ صرف جمع کرنے کا فائدہ دیتا ہے, یعنی معطوف کو جمع کر دیتا ہے کس کے ساتھ, معطوف علیہ کے ساتھ, اس فعل کے اندر جو ماقبل میں ذکر ہے. لیکن اگر میں یہ کہنا چاہوں میں اور زید اکٹھے آئے ہیں خاص طور پر میں صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں تو پھر یہ معنی جی تو آنا و زید ان سے ادا نہیں ہوگا, کیونکہ جی تو آنا و زید ان میں تو ساری صورتیں آ گئیں. کہنے کا مطلب یہ ہے سننے والے کو یہ پتہ نہیں چلتا میں نے کیا کہا جی تو آنا وا زید, آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ اکٹھے آئے دونوں یا الگ الگ آئے یا زید پہلے یا میں بعد میں یا میں پہلے اور زید بعد, کوئی تفصیل آپ کو پتہ نہیں چلی. آپ کو صرف اتنا پتہ چل گیا معلوم ہوا مجیئت کا فعل زید نے بھی کیا اور معلوم ہوا متکلم نے بھی مجیئت کا فعل کیا ہے, آنے کا فعل کیا ہے. لیکن جب میں کہوں جی تو آنا و زیدن, یہ زید کو میں معطوف نہیں بناتا بلکہ مفعول معہ بناتا ہوں, تو یہ وہ بمانے معا کے ہوا اور زید کیا ہوا مفعول معہ. تو یاد رکھیے یہ مصاحبت کا فائدہ دیتا ہے. مصاحبت یعنی دونوں اکٹھے ہیں, دونوں کا فعل کرنے کا زمانہ ایک ہے, تو معنی ہوگا جی تو آنا وزیدن ای مع زیدن, میں آیا مع زیدن زید کے ساتھ, یعنی دونوں اکٹھے آئے, دونوں اکٹھے آئے. تو دیکھیے جی تو آنا و زیدن اس نے ایک زائد فائدہ دیا, اس نے بتلا دیا کہ دونوں اکٹھے آئے ہیں الگ الگ نہیں آئے. اور جی تو آنا و زیدن وہ یہ فائدہ نہیں دے رہا تھا, اس میں میں نے کہا آپ سے جی تو آنا و زیدن, آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے ہو سکتا ہے دونوں اکٹھے آئے ہوں تب آ جائے بالکل ٹھیک ہے, یہ صورت بھی شامل. آپ کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے بھائی ہو سکتا ہے دونوں الگ الگ آئے ہوں گے, ہاں یہ بھی شامل ہے. لیکن جب میں کہوں جئتُ آنا و زیدن تو اس کا کیا معنی, اس کا معنی دونوں اکٹھے آئے ہیں, یہاں الگ الگ والی بات نہیں. تو یہ وہ بمانے معا یعنی معیت کا فائدہ دیتا ہے, ساتھ ہونے کا فائدہ دیتا ہے اور مصاحبت کا فائدہ دیتا ہے. مصاحبت کیا معنی, ساتھ ہونا اکٹھے ہونا یعنی ایک ہی زمانے میں وہ فیل کرنا. معلوم ہوا جب میں نے کہا جئتُ آنا وزیدن, معلوم ہوا مجیئت کا فیل میں نے بھی کیا زید نے بھی کیا اور ایک ہی زمانے میں کیا, یعنی اکٹھے ہی دونوں آئے ہیں الگ الگ نہیں. یہ فائدہ کس نے دیا, یہ مفعول معہو نے دیا, عطف یہ فائدہ نہیں دیتا. اچھی طرح فرق سمجھ میں آ گیا. اب دوبارہ تاریخ دیکھیے بھائی, کہتے ہیں المفعول معه هو ما يذكر بعد الواو, مفعول معه وہ اسم ہے جس کو ذکر کیا جائے کس کے بعد, واو کے بعد, بمعنی مع, اس واو کے بعد بمعنی مع جو کس معنی میں ہو, مع کے معنی میں ہو. جی تو آنا و زیدن, اس میں ذرا اس مثال پہ نظر رکھو, یہ زیدن کیا ہے مفعول معہ اور یہ کس کے بعد ہے, واو بمانے یہ جو واو ہے یہ مع کے معنی میں ہے, مع کا معنی ہے ساتھ ساتھ. جی تو آنا میں آیا و زیدن ساتھ زید کے. تو دیکھیے اب اس مثال پہ بھی نظر رکھنا اور یہ تعریف اس پر لگاؤ ذرا کہ مفعول معہ ہوا ما وہ اسم ہے, یوز کرو بعد الواوی بمعنی معا جس کو ذکر کیا جائے اس واو کے بعد جو کس معنی میں ہو, جو معا کے معنی میں ہو. کس لیے ذکر کیا جائے اس کو واو بمعنی معا کے, کیوں ذکر کیا گیا, لمصاحبتی معمول الفعل, معمول فعل کا کی مصاحبت کے لیے, یعنی اس کے ساتھ ہونے کے لیے, دونوں کے زمانہ ایک ہونے کے لیے. دیکھو معمول فعل کون ہے, جئتُ فاعل کون, تا ضمیر ہے, اس کا اعراب بتاؤ, مرفوع محلن, مرفوع کیوں ہے, فاعل ہے. معلوم ہوا یہ جاء کا فعل اس میں عمل کر رہا ہے, تو یہ تا ضمیر ہوئی معمول اور جاء کا فعل کیا ہوا عامل. تا ضمیر کیا ہوئی, اعراب خود آتا ہے یا کوئی عامل چاہیے, حامل سے. اور آپ نے ابھی کیا بتائی, تا ضمیر کیا ہے؟ مرفوع. معلوم ہوا یہ معمول ہے, اس میں کسی نے عمل کیا ہے, رفع دیا ہے, اور وہ کون ہے؟ فعل ہے. تو معلوم ہوا یہ فاعل جو ہے یہ معمول فعل ہے. فاعل کیا ہے؟ اسی طرح فعل کئی طرح عمل کرتا ہے, آپ نے پڑھا. فعل کبھی کیا کرتا ہے؟ رفع دیتا ہے. کس کو رفع دیتا ہے؟ فاعل کو. تو فاعل بھی ہوتا ہے معمول, فعل کا معمول ہوتا ہے. فعل مفعول کو نصب بھی دیتا ہے, ضربت زیدن. یہ زیدن کیا ہے؟ منصوب. تو اس میں بھی فعل نے عمل کیا یا نہیں کیا, تو یہ بھی معمول فعل ہے. اور کیا مثال؟ ضربت ضربن. یہ ضربن مفعول مطلق ہے, اس کو نصب کس نے دیا؟ ضربت. یہ بھی معمول فعل ہے. ضربت تادیبن. یہ تادیبن یہ مفعول لہو ہے, اس کو نصب کس نے دیا؟ ضربت نے. تو یہ بھی کیا ہے؟ معمول فعل, یعنی جس میں فعل عمل کر رہا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو معمول فعل سے کیا مراد ہے؟ وہ اسم جس میں فعل کیا کر رہا ہو؟ عمل کر رہا ہو. وہ فاعل بھی ہو سکتا ہے, مفعول وغیرہ جو بھی ہو, وہ سب معمول فعل میں داخل ہیں. تو لہذا جئت انا وزیدن, اس میں یہ زید یہ مفعول معہ ہے, اس کو اس واو کے بعد ذکر کیا گیا جو واو کس معنی میں ہے؟ معہ کے معنی میں ہے. اور کیوں اس کے بعد ذکر کیا گیا؟ لمصاحبتی معمول الفعل, معمول فعل کی مصاحبت کے لیے. معمول فعل کون تھا؟ پیچھے کون تھا معمول؟ جئت کی تا ضمیر جو تھی وہ معمول, اس تا کے مصاحب ہے, اس کا ساتھی ہے, اکٹھا ہے اس کے ساتھ, یعنی ایک ہی زمانے میں یہ فعل کر رہا ہے. اگر واو عطف ہوتا تو وہاں مصاحبت والا معنی نہیں تھا, وہاں اتنا تو پتا تھا آنے کا فعل میں نے بھی کیا اور زید نے بھی کیا, لیکن وہاں ایک ہی زمانے میں اور مصاحبت کا فائدہ نہیں تھا. لیکن یہ واو بمعنی ما نے کس چیز کا فائدہ دیا؟ مصاحبت کا بھی فائدہ دیا, کہ یہ زید شریک ہے معمول فعل یعنی فاعل کے ساتھ. کس میں؟ اس فعل کے اندر. بات سمجھ بھی آ گئی کہ مشکل ہو گئی؟ سمجھ آئی اچھی طرح؟ تم خاموش بیٹھے, تمہیں نہیں سمجھ آئی لگتا. نہیں حل ہوا, دوبارہ سمجھو. بھائی دیکھیے, میں آپ سے کہتا ہوں جئت انا وزید, اس کی دو صورتیں ہیں. یا تو میں رفع کے ساتھ کہوں گا جئت انا وزید, یا میں کہوں گا جئت انا وزید نصب کے ساتھ. رفع کے ساتھ کہوں گا تو اس کا مطلب ہے یہ واو کو میں نے عاطفہ بنایا اور زید کا عطف ہو رہا ہے فاعل پر, اور فاعل مرفوع ہوتا ہے تو معطوف جو زید ہے وہ بھی کیا ہے؟ مرفوع ہے. اور جب میں نے وزیدن پڑھا تو یہ زید کو میں نے معلوم ہوا مفعول معہ بنایا ہے, اور یہ واو کس معنی میں ہے؟ معہ کے معنی میں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں اور زید اکٹھے آئے تو میں اب آپ سے یہ نہیں کہوں گا جئت انا وزیدن, کیونکہ یہ صرف اتنا کہہ رہا ہے میں اور زید آئے ہیں, اکٹھے ہونے کا معنی ادا نہیں کر رہا. ہاں, لیکن جب میں کہوں گا جئت انا وزیدن, یہ اکٹھے ہونے کا معنی ادا کر رہا ہے. اس کا معنی یہ ہے میں اور زید اکٹھے آئے ہیں, جبکہ ماقبل میں جو جملہ تھا میں جئت انا وزید, اس کا معنی تھا میں اور زید آئے ہیں. وہ کسی طرح بھی آئے ہو, چاہے الگ آئے ہو اکٹھے آئے ہو, ساری صورتیں اس میں آ گئی نا. جب میں نے کہا میں اور زید آئے, میں نے کوئی اکٹھے ہونے کی قید لگائی؟ میں نے کوئی الگ الگ آنے کی قید لگائی؟ جب قید نہیں ہے تو ساری صورتیں اس میں شامل ہو گئیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ مثلا آپ مجھے کہتے ہیں میں سائیکل پر آیا ہوں, آپ نے کوئی قید لگائی کب آئے ہیں؟ نہیں. آپ نے مجھے کہا میں سائیکل پر آیا ہوں, ہو سکتا ہے آپ صبح آئے ہوں, ہو سکتا ہے آپ شام کو آئے ہوں, ہو سکتا ہے آپ دوپہر کو آئے ہوں, ہو سکتا ہے آپ ایک دن پہلے آئے ہوں, ہو سکتا ہے آپ دو دن پہلے آئے ہوں. ساری صورتیں آ گئیں یا نہیں آ گئیں؟ جب قید نہ ہو, جب تفصیل نہ ہو تو ساری صورتیں اس میں آ جاتی ہیں. جب تفصیل نہ ہو تو ساری صورتیں. تو جب میں نے کہا جئت انا وزید تو اس میں کوئی قید نہیں کہ ہم اکٹھے آئے یا الگ آئے یا جدا آئے, تو ساری صورتیں سارے احتمال اس میں آ گئے. ہو سکتا ہے اکٹھے آئے ہوں, ہو سکتا ہے الگ آئے ہوں, ہو سکتا ہے میں پہلے ہوں زید بعد میں ہوں، ہو سکتا ہے زید پہلے ہوں میں بعد میں ہوں، جیسے آپ نے کہا تھا میں سائیکل پر آیا ہوں، ہو سکتا ہے آپ شام کو آئے ہوں، ہو سکتا ہے صبح کو آئے ہوں، ہو سکتا ہے ساری صورتیں آ گئیں یا نہیں آ گئیں، کیونکہ ہاں اگر آپ یہ کہہ دیتے میں صبح سائیکل پر آیا اب باقی ساری صورتیں نکل گئیں، کیونکہ آپ نے صبح کا لفظ بڑھا دیا، قید بڑھا دی، تفصیل بڑھا دی، جو جو تفصیل بڑھائیں گے باقی صورتیں نکلتی جائیں گی، صبح کا لفظ ہٹا دو ہو سکتا ہے اب شام کو آئے ہوں، ہو سکتا ہے دوپہر کو آئے ہوں، صورت سمجھ میں آ گئی۔ تو اسی طرح جب میں نے کہا نا جئت انا و زیدن، تو یہاں کوئی تفصیل نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے کہ اکٹھے آئے یا الگ آئے یا پہلے کوئی آیا بعد میں کوئی آیا، جب کوئی قید نہیں تو ساری صورتیں آ گئیں، ہو سکتے اکٹھے آئے ہو سکتے الگ ہوں، ہو سکتا ہے ایک پہلے ہو دوسرا بعد میں ہو، ساری صورتوں میں آپ کہہ سکتے ہیں جی تو اکٹھے آئے ہو آپ کہہ سکتے ہیں جی تو انا و زیدن، الگ الگ آئے ہو تب بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ کوئی قید ہے ہی نہیں، آپ صبح بھی آئے ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں میں سائیکل پر آیا، قید نہ لگائیں، آئے بے شک صبح ہیں لیکن قید نہیں لگا رہے اپنے کلام میں، میں آیا تو سننے والے کو کوئی پتہ چلا کہ آپ صبح آئے ہیں نہیں، ہو وہ تو ذہن میں یہ سوچ، تو سوچ وہ یہ سوچ سکتا ہے آپ صبح آئے ہوں، ہو سکتا ہے وہ یہ سوچے آپ شام کو آئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ یہ سوچے آپ دو دن پہلے آئے تھے، وہ کوئی بھی سوچ لے سکتا ہے کیونکہ ساری صورتیں اس کے اندر داخل ہیں۔ اسی طرح جب میں نے کہا جی تو انا و زیدن، تو اس میں کوئی قید نہیں کہ اکٹھے آئے ہیں یا الگ الگ آئے ہیں، ساری صورتیں اس میں داخل، لیکن جب میں کہتا ہوں جی تو انا و زیدن تو یہ وہ بمانے ما کے ہے، میں اور زید اکٹھے آئے ہیں، اب سننے والا یہ معنی نہیں کر سکتا کہ میں اور زید الگ الگ آئے، کیونکہ الگ الگ والے احتمال ہی نہیں، میں نے قید بڑھا دی، کیا قید بڑھائی کہ ہم دونوں اکٹھے آئے ہیں، اب بات سمجھ میں آ گئی۔ تو جب آپ کسی کو کوئی بات بتلانا چاہیں کہ اس یہ جو واو کا ما بعد ہے یہ معمول فعل کے ساتھ فعل کے کرنے میں شریک ہے ایک ہی زمانے کے اندر، تو پھر اس واو کو بمانے ما لے کر آؤ، اور جب آپ ایک زمانے کی قید نہیں لگانا چاہتے تو واو کو کون سا بنا لو، واو کو عاطفہ بنا لو۔ تو لہذا جب میں کہوں جئت انا و زیدن، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں اور زید اکٹھے آئے ہیں تو کیسے کہوں گا جئت انا و زیدن، اور میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں میں اور زید آئے تو کیا کہوں گا انا و زیدن، ہاں اس میں پھر چاہے اکٹھے بھی آئے ساری صورتیں اس میں آ گئیں، تفصیل ہیں ہی نہیں۔ مثلا میں چاہتا ہوں آپ کو پتا نہ چلے کہ ہم اکٹھے آئے یا الگ الگ آئے، تو میں کہوں گا جی تو انا و زیدن، اور میں چاہتا ہوں نہیں نہیں میں پکی بات کروں پوری بات کروں تاکہ آپ کل اس کا کوئی دوسرا معنی نہ سمجھنا، میں کہنا چاہتا ہوں ہم اکٹھے آئے تاکہ کل آپ یہ نہ کہیں دونوں الگ الگ آئے تھے، تو میں کیا کہوں گا انا و زیدن۔ دونوں کلاموں میں فرق سمجھ میں آ گیا۔ تو مفعول معہ کیا فائدہ دیتا ہے کہ یہ جو واو کا ما بعد ہے، یعنی یہ جو مفعول معہ ہے یہ معمول فعل کے ساتھ شریک ہے، معمول فعل کے ساتھ
شریک ہے،
اور صرف شریک ہے یا مصاحبت بھی ہے، ایک زمانہ بھی ہے مصاحبت بھی ہے ایک زمانہ۔ بھائی جی تو دوبارہ سنو جی تو انا و زیدن، میں بھی آیا اور تو زید میرے ساتھ آنے میں شریک ہے یا نہیں، دونوں اس فعل میں شریک ہیں، میں نے بھی آنے کا یعنی مجیت والا فعل کیا اور زید نے بھی آنے والا فعل کیا، اور جی تو انا و زیدن اس میں بھی زید میرے ساتھ شریک ہے، تو شرکت دونوں کے اندر ہے، دونوں کے اندر زید نے آنے کا فعل کیا، لیکن مصاحبت کس میں ہے، جی تو انا و زیدن کی صورت میں مصاحبت ہے، اور جی تو انا و زیدن میں مصاحبت کا احتمال ہے، ضروری نہیں، ہو سکتا ہے اکٹھے آئے ہو سکتا ہے الگ آئے ہوں۔ اب فرق سمجھ میں آ گیا۔ تو جب میں آپ کو کہنا چاہوں کہ یہ واو کے جو ما بعد ہے وہ میرے ساتھ مصاحب بھی ہے، یعنی ایک ہی زمانے میں اس نے اکٹھا ہی یہ فیل کیا ہے، تو واو بمانے ما لاؤں گا میں، اور جب میں یہ نہ بتانا چاہوں تو واو عاطفہ لاؤں گا۔ اب اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی۔ دوبارہ آپ تعریف دیکھیے بھائی، کہتے ہیں المفعول معه هو ما يذكر بعد الواو بمعنی مع، مفعول معه وہ اسم ہے یا وہ مفعول ہے جس کو ذکر کیا جائے اس واو کے بعد جو معا کے معنی میں ہوتا ہے، اور کس لیے اس کو ذکر کیا جاتا ہے؟ وہ بمانے معا کے بعد، لمصاحبت معمول الفعل، معمول فعل کی مصاحبت کے لیے. معمول فعل کون ہے؟ فاعل ہے. سمجھ میں آئی؟ یہاں پر فاعل ہے بھائی. مصاحبت کا کیا معنی؟ یعنی وہ فیل کرنے کا زمانہ دونوں کا ایک ہی ہے، اکٹھا ہی ہے. نحو جاء البرد والجباتی، برد کہتے ہیں، برد کہتے ہیں سردی کو، اور جبات جبے کی جمع، جبتن کی جمع ہے، اور جبا جبا تو جبا جو ہے وہ لباس کا نام ہے جسے اردو میں چوغا کہتے ہیں، چوغا. تو معنی کیا ہوا؟ جا البرد والجباتی، آئی سردی جبوں کے ساتھ، آئی سردی جبوں، یعنی سردی جبوں کے ساتھ آئی. کیا معنی؟ یعنی سردی کے ساتھ ہی کیا آ گئے؟ جبے آ گئے اکٹھے، دونوں کے آنے کا زمانہ، ادھر سردی آئی ادھر ہی کیا آ گئے؟ جبے بھی آ گئے. تو یہ معنی، جا البرد والجباتی، آئی سردی جبوں کے ساتھ. وجئت انا وزیدن، میں آیا زید کے ساتھ. خود آگے معنی کر رہے ہیں، ای مع الجباتی و مع زیدن، یعنی آئی سردی مع الجباتی جبوں کے ساتھ، اور آیا میں مع زیدن زید کے ساتھ. فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا وَجَازَ الْعَطْفُ يَجُوزُ فِيهِ الْوَجْهَانِ. اب یہاں یاد رکھنا بھائی، دو صورتیں بنیں گی. کتنی صورتیں؟ دو صورتیں. ایک صورت یہ کہ فعل لفظوں کے اندر ذکر ہو، جیسے جا البرد والجبات، جا ذکر تھا یا نہیں لفظوں میں، یا جئت انا وزیدن، یہ جئت فعل ذکر ہے. تو کبھی فعل لفظوں میں ذکر ہوتا ہے، کبھی فعل لفظوں میں ذکر نہیں ہوتا، البتہ معنی کے اعتبار سے وہاں فعل ہوتا ہے، یعنی فعل کا معنی وہاں موجود ہوتا ہے. تو کتنی صورتیں؟ ایک کیا؟ فعل لفظوں میں ذکر. دوسری صورت لفظوں کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ معنی کے اعتبار سے وہاں موجود ہے، اور دونوں کے اندر پھر عطف جائز ہوگا یا عطف جائز نہیں. کل چار صورتیں ہو گئیں، دونوں میں عطف جائز ہوگا یا عطف جائز نہیں. پہلی کیا صورت؟ فعل لفظوں میں ہو تو پھر عطف جائز ہوگا یا عطف جائز نہیں، دو صورتیں ہو گئیں. اور دوسری صورت کے فعل لفظوں میں نہیں ہے بلکہ صرف معنی کے اعتبار سے ہے، وہاں بھی عطف جائز ہوگا یا عطف جائز نہیں. کل چار صورتیں ہوئیں. اب آپ کو یہ بتائیں گے کہ کہاں پر وہ جو واو کے ما بعد ہے اس کو مفعول معہ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے. اوپر تو مثال آئی تھی نا، اوپر تو دو مثالیں آئی تھیں، جی تو انا و زیدن، میں اور زید آئے. جی تو انا و زیدن، میں نے آپ کو بتایا اس کو کیا پڑھ سکتے ہیں، جی تو انا و زید. اس واو کو عطف کے لیے بھی بنا سکتے ہیں اور اس واو کو بمانے معا کے بھی بنا سکتے ہیں. تو اب آپ کو یہ تفصیل بتانے لگے ہیں کہ یہ واو اس کو کہاں معا کے معنی میں بنانا صحیح اور کہاں اس کو واو کے لیے بنانا صحیح ہے. تو بتلایا چار صورتیں ہیں، کبھی فعل لفظوں میں ہوگا اور عطف جائز ہوگا. فعل کیا ہوگا؟ اور عطف جائز ہوگا. اچھا ادھر توجہ کریں، جب فعل لفظوں میں ہو اور عطف جائز ہو تو پھر جو واو کا ما بعد ہے اس کو معطوف بنانا بھی جائز، یعنی عطف کرنا بھی جائز، اور اس کو مفعول معہ بنانا بھی جائز. جیسے جئت انا و زیدن، اس مثال میں فعل لفظوں میں موجود ہے، جئت فعل کیا ہے؟ لفظوں میں موجود ہے، اور زید کا عطف ما قبل پر جائز ہے. جب عطف جائز ہے تو اس کو عطف بھی کر سکتے ہیں، وزیدن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو مفعول معہ بھی بنانا جائز، وزیدن بھی پڑھ سکتے ہیں. جئت انا وزیدن فعل ہے یا نہیں لفظوں میں؟ کون سا فعل ہے؟ جئت، اور عطف بھی جائز ہے. جب عطف بھی جائز تو اس واو کو عطف کے لیے استعمال کر لیں اور زیدن پڑھ لیں، اور چاہیں تو اس واو کو کس معنی میں کر لیں, واو بمانے ماں کے کر لیں اور ماں بعد کو مفعول معہو بنا لیں. دوسری صورت, فعل تو لفظوں میں موجود ہے لیکن عطف جائز, جب عطف جائز ہی نہیں ہے تو پھر نصب ہی پڑھنا مفعول معہو بنانا. تیسری صورت کہ فعل کیا ہے لفظوں میں موجود نہیں ہے اور عطف جائز ہے, فعل لفظوں میں موجود نہیں ہے اور عطف جائز ہے تو پھر عطف ہی کرنا. صورت سمجھ میں آ گئی. اور اگر فعل لفظوں میں نہیں ہے اور عطف بھی جائز نہیں ہے تو پھر نصب ہی پڑھیں گے. چلیے آگے یہ تفصیل آ رہی ہے بھائی, آپ پریشان نہ ہو, یہ ساری تفصیل کتاب میں آ رہی ہے. فَإِن كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا, اگر فعل لفظوں کے اعتبار سے ہو, وَجَازَ الْعَطْفُ, اور عطف بھی جائز ہو, يَجُوزُ فِيهِ الْوَجْهَان, تو اس میں دو وجہیں پڑھنا جائز ہیں, النصب والرفع, نصب پڑھنا بھی جائز اور رفع پڑھنا بھی جائز. کیا معنی نصب پڑھنا؟ نصب پڑھیں گے یعنی مفعول معہو بنائیں گے, اور رفع پڑھیں گے معطوف بنائیں گے. جیسے ابھی مثال گزری, جئت انا و زیدن اور و زیدن, و زیدن پڑھا رفع پڑھا معطوف بنانے کی وجہ سے, اور و زیدن پڑھا تو یہاں فعل لفظوں میں ہے اور عطف بھی جائز ہے. جب فعل لفظوں میں ہو اور عطف بھی جائز ہو تو پھر آپ کے لیے دونوں صورتیں پڑھنا جائز. آپ کہہ سکتے ہیں جئت انا و زیدن, آپ کہہ سکتے ہیں جئت انا و زیدن, لیکن جب آپ کا ارادہ ہے نا کہ آپ نے مصاحبت بھی بتلانی ہے پھر جئت انا و زیدن ہی پڑھیں گے. تو کہتے ہیں جب فعل لفظوں میں موجود ہو اور عطف بھی جائز ہو, یجوز فیہ الوجہان, تو اس میں دونوں وجہیں پڑھنا جائز ہیں, النصب والرفع, نصب بھی اور رفع بھی, نحو جئت انا و زیدن و زیدن, دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں بھائی. اچھا ترکیب بھی کر لیں بھائی, ترکیب بھی کر لیں. پہلے اوپر والی مثال کریں, جا البرد والجباتی, جا فعل اعراب بھائی, ہاں آیا آنے کا فعل کس کا ہے؟ سردی کا ہے تو وہ فاعل ہے. جا فعل البرد مرفوع لفظاً, مرفوع لفظاً فاعل, واو بمانے معا کے, اور الجباتی اب پتہ چلے گا بھائی ترکیب آتی ہے یا نہیں آتی آپ کو. مجرور لفظاً مضاف الیہ, کدھر ہے مضاف؟ مضاف الیہ تو بعد میں آتا ہے, پہلے مضاف آتا ہے نا, مضاف کدھر ہے؟ واو بمانے ما, واو تو حرف ہے, حرف تو مضاف مضاف الیہ نہیں بنتا.
واو بمانے ما کے الجباتی,
آسان سی بات ہے, بحث ہی کس کی چل رہی ہے؟ مفعول معہو کی. معلوم ہوا مفعول معہو ہی کی یہ مثال ہے. اتنا تو پتا ہے کہ نہیں پتا؟ جب اتنا پتا ہے تو واو بمانے ما کے ہے, یہ بات بھی قطعی طور پر ہے. اور الجباتی یہ منصوب ہے قطعی طور پر, کیونکہ یہ مفعول معہو ہے. آپ کہیں گے اس کے نیچے تو زیر آ رہی ہے, اس کا مطلب ہے آپ کو اعراب کے اعتبار سے اسم کی وہ قسمیں یاد ہی نہیں ہیں. اگر وہ یاد ہوتی تو آپ ذرا بھی پریشان نہ ہوتے. مسلماتن, مسلماتن, ہاں جمع مؤنث, جبتن کی جمع ہے جبات, دیکھو الف تا کے ساتھ, یہ جمع مؤنث سالم ہے, اور جمع مؤنث سالم کا نصب آتا ہی کسرہ کی صورت میں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اس وقت منصوب ہی ہے, لیکن کون سا منصوب ہے؟ لفظن کے تقدیرن, پھر وہی بات کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں, لفظن ہی ہے, اس کا نصب آتا ہی کس کی صورت میں ہے؟ کسرہ. اور اس کسرہ پہ آپ تلفظ کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ خود بخود آ گیا یا نصب کی وجہ سے یہ حرکت آئی؟ نصب کی وجہ سے یہ حرکت, اور اس پر آپ تلفظ کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ ورنہ تو جبات ہی تو نہیں پڑھنا ضروری, تو یہ جو حرکت آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں یہ اس کا نصب ہے، یہ آتا ہی اس شکل میں ہے. اسی طرح غیر منصرف، غیر منصرف کا جر آتا ہی کس کی صورت میں ہے؟ فتحہ کی صورت میں آتا ہے، اور اس کو مجرور لفظن ہی کہیں گے. مجرور بے شک جر صورتن نہیں ہے لیکن فتحہ ہے، لیکن یہ فتحہ ہے، اس کا جر آتا ہی اس طرح ہے، یہ اس کا جر ہی ہے جو کس صورت میں ہے؟ فتحہ. اسی طرح الجباتی، یہ اس کا فتحہ ہی ہے جو کس صورت میں ہے؟ کسرہ کی صورت میں. یہ منصوب لفظن، منصوب لفظن. تو جا البردو والجباتی، جا فعل، البردو مرفوع لفظن فاعل، اور واو بمانے معا کے، الجباتی منصوب لفظن مفعول معه، فعل اپنے فاعل اور مفعول معه سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ترجمہ کیجئے، آئی سردی ساتھ جبوں کے، ساتھ کوٹوں کے، کوٹ بھی آ گئے ساتھ. بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وجئت انا وزیدا، جی ترکیب کیجئے، یہ تھوڑی مختلف ترکیب ہے. دیکھیے، جئت فعل با فاعل، تا ضمیر مرفوع محلن، اس کا فاعل. بھائی محلن کیوں کہہ رہے ہو؟ تا پر پیش تو ہے، ہاں یہ اس کی حرکت ہے، یہ اعراب نہیں. تو مرفوع محلن اس کا فاعل ہے. اور آگے انا ضمیر، بھائی یہ تا ضمیر بھی متکلم کی تھی اور انا بھی کیا ہے؟ متکلم کی ہے. تو یہ تاکید کے طور پر لے کر آئے ہیں. تو یہ جو تا ضمیر تھی وہ ہے مؤکد، اور یہ انا ضمیر یہ اس کی تاکید، اور مؤکد اور تاکید کا اعراب ایک ہوتا ہے. تو تا ضمیر مرفوع محلن تھی، تو انا ضمیر بھی کیا ہے؟ مرفوع. تو یہ بھی مرفوع ہے، البتہ یہ بھی محلن ہی ہوگی کیونکہ یہ ضمیر ہے، اور ضمیر کیا ہوتی ہے؟ مبنی. تو یہ مرفوع محلن، اس کی تاکید، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر یہ فاعل ہوا کس کا؟ جیتو کا. یہ ہمارے ہاں ترکیب میں یوں کہتے ہیں، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر فاعل ہوا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو حالانکہ فاعل تا ضمیر ہی ہے، یہ انا فاعل نہیں ہے. یہ کس طرح ہمارے ہاں رائج یوں ہے تو ہم بھی اسی طرح کر لیتے ہیں، ورنہ تا ضمیر فاعل ہے. اور عربوں کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے وہ صرف اتنا لکھتے ہیں، یہ تا ضمیر فاعل کی ہے اور یہ انا کیا ہے؟ اس کی تاکید ہے. صورت سمجھ میں ہمارے ہاں ترکیب میں چونکہ سب کو جوڑتے ہیں ملاتے ہیں تو پھر یوں کہہ دیتے ہیں کہ مؤکد اپنی تاکید سے مل کر یہ کیا ہوا؟ فاعل ہوا. ہاں لیکن ابھی اس کو فاعل نہ بناؤ، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر. آگے ہم وزیدن پڑھنا چاہتے ہیں، ابھی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کو کیا بناؤ؟ معطوفن علیہ، اور واو حرف عطف، اور زیدن مرفوع لفظن معطوف. بھائی مرفوع کیوں؟
معطوف
کیونکہ معطوف کا اعراب وہی ہوتا ہے جو معطوفن علیہ، اور معطوفن علیہ فاعل تھا تو یہ بھی وہ، اور وہ فاعل تھا اور وہ مرفوع ہوتا ہے تو یہ بھی مرفوع. ہاں البتہ وہ ضمیر تھی، وہ مرفوع تھا محلن، اور یہ زید کا لفظ تو معرب ہے تو یہ مرفوع ہوگا لفظن. اچھا اب معطوفن علیہ اپنے معطوف سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبری. دوبارہ سن لیں، دوبارہ سن لیں بھائی ترکیب. جئت انا وزید، جئت فعل با فاعل، تا ضمیر مرفوع محلن، ابھی فاعل نہ بناؤ، مؤکد انا ضمیر مرفوع محلن اس کی تاکید، اور مؤکد تاکید مل کر، ابھی بھی فاعل نہ بناؤ کیونکہ آگے عطف بھی کرنا ہے، مؤکد تاکید مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، زید مرفوع لفظا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ترجمہ کیجئے، جئت انا وزید، پھر ساتھ، یہ ساتھ والا ترجمہ کہاں سے کر رہے ہو؟ ہاں میں اور زید آئے. اب وزیدن کے ساتھ ذرا ہم ترکیب کرتے ہیں, جئتو آنا وزیدن. اب ترکیب کیجئے, جئتو فعل بفاعل, شاباش, تا ضمیر مرفوع محلا مؤکد,
انا ضمیر مرفوع محلا
تاکید, مؤکد تاکید مل کر فاعل. پہلے ہم نے ان کو بنایا, فاعل نہیں بنایا تھا, کیا بنایا تھا؟ معطوفون علیہ, کیونکہ آگے معطوف آ رہا تھا. اب تو کوئی معطوف نہیں آ رہا, لہذا اب ان کو کیا بنا دو؟ فاعل. تو مؤکد تاکید مل کر فاعل. وہ بمانے مع کے, زیدن منصوب لفظا مفعول معہ. بھائی منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ مفعول معہ ہے. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول معہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ترجمہ کیجئے, جئتو انا وزیدن, آیا میں ساتھ زید کے. ابا محاورہ کریں, میں زید کے ساتھ آیا. یہاں یاد رکھیے, یہ انا کیوں لے کر آئے, انا کیوں لے کر آئے, یہ سمجھ لیں. تا ضمیر جئتو میں تا ضمیر متکلم کی موجود تھی, وہ فاعل ہے. جئتو کا معنی میں آیا, اور جئتو آنا کا معنی بھی میں آیا, تو یہ آنا کیوں لے کر آئے؟ تو وجہ یہ کہ آگے وہ زید آ رہا تھا, وہ اور زید, اور اس زید کا ہم عطف کرنا چاہتے ہیں تا ضمیر پر. یعنی آیا متکلم بھی ہے اور کون آیا ہے؟ زید بھی. تو زید کا ہم عطف کرنا چاہتے ہیں کس پر؟ تا ضمیر پر. لیکن یاد رکھو, یہ تا ضمیر کمزور ہے, کیونکہ یہ ضمیر مرفوع متصل ہے, جڑی ہوئی ہے. یہ ضمیر اکیلی نہیں رہ سکتی, کمزور ہے. کبھی آپ اس اکیلے یہ تو ضمیر استعمال کرتے ہیں کلام عرب میں؟ پڑھا آپ نے کہیں تو آیا ہو الگ؟ نہیں, تو الگ نہیں آتا بھائی, کیونکہ یہ ضمیر الگ نہیں رہ سکتی, یہ ضمیر متصل ہے, یہ کمزور ہے. جب یہ کمزور, اور زید کا لفظ تو الگ رہ سکتا ہے یا نہیں؟ جیسے اس وقت بھی زید کا لفظ الگ ہے, تو وہ ہوا قوی, اور تا ضمیر جو معطوف علیہ ہے وہ کمزور. تو قوی کا عطف کمزور پر نہیں ہو سکتا. پھر کیا کرتے ہیں؟ اسی ضمیر کی تاکید لے آتے ہیں, اور وہ تاکید آ کر اس میں قوت پیدا کر دیتی ہے, اس میں طاقت آ جاتی ہے. وہ جب قوت آ گئی, اب اس پر عطف کر سکتے ہیں. تو یہ تا ضمیر کی پھر تاکید کیا لے آئے؟ آنا ضمیر. تا ضمیر مرفوع تھی, کیا تھی؟ لہذا اس کی تاکید بھی مرفوع ضمیر لائیں گے, مرفوع منفصل. یہ تا ضمیر تو متصل ہے نا, آگے مرفوع منفصل لے آئیں گے, جو وہ ضمیر لے آئیں گے جو الگ رہ سکتی ہے, اور وہ کون سی ہے؟ مرفوع منفصل, اور وہ انا کی ضمیر ہے. تا ضمیر بھی متکلم کی, اور انا ضمیر بھی تا ضمیر بھی مرفوع مقام مرفوع ہے کیونکہ فاعل ہے. انا ضمیر بھی مرفوع ہے کیونکہ یہ بھی مبتدا وغیرہ کے مقام میں اسی ضمیر کو استعمال کرتے ہیں. یہ مرفوع, آپ نے وہ ضمیروں کی قسمیں آپ آگے انشاءاللہ اس کتاب میں بھی پڑھ لیں گے کہ بعض اوقات ضمیر مرفوع ہوتی ہے, بعض اوقات منصوب ہوتی ہے, بعض اوقات مجرور, بعض اوقات متصل ہوتی ہے, بعض اوقات منفصل. اور تو جس قسم کا موقع ہو اسی قسم کی ضمیر استعمال کی جاتی ہے. اگر رفع والا مقام ہے تو ضمیر مرفوع لانا, نصب والا مقام ہے تو ضمیر منصوب لے کر آنا. تو یہاں پر تاکید کس کی لانی ہے؟ فاعل کی ضمیر کی, اور فاعل کی ضمیر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. تو اس کی تاکید بھی کون سی ضمیر لائے؟ متکلم ہی کی لائے, لیکن مرفوع لائے بھائی. تو اب جب مؤکد کے ساتھ اس کی جب اس تا ضمیر کی تاکید آ گئی, اس میں قوت آ گئی, اس کا ضعف ختم ہو گیا, اب اس پر عطف کرنا درست ہوا, اور آگے وزیدن کہا گیا. اگر یہ انا کو ہٹا دیں تو پھر زید کا عطف تا ضمیر پر نہیں کریں گے. پھر زید کا عطف تا ضمیر پر کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ تا ضمیر کیا ہے؟ ضعیف. صورت سمجھ میں آئی؟ لہذا اس پر عطف نہیں. ہاں جب اس کی تاکید آ جائے گی تو پھر عطف کر سکیں گے. اسی لیے یہاں پر تاکید لائے ہیں, نحو جئت انا وزیدن وزیدن. دیکھو یہاں یہ انا لائے ہیں کیونکہ انہوں نے اوپر کہہ دیا جاز العطف کہ عطف کیا ہو جائز, یہ انا ہے تو عطف جائز ہے, انا کو ہٹا دیں تو عطف جائز نہیں. اگلی مثال وہ ذکر کریں گے جس میں عطف جائز نہیں ہوگا, اس انا کو ہٹا دیں گے, جب انا کو ہٹا دیں گے تو عطف جائز نہیں, جب عطف جائز نہیں تو پھر وہاں نصب ہی پڑھیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ دوبارہ دیکھیے, کہتے ہیں فَإِن كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا وَجَازَ الْعَطْفُ, اگر فعل لفظوں میں ہو اور عطف جائز ہو, يَجُوزُ فِيهِ الْوَجْهَانِ, تو اس میں دو وجہ پڑھنا جائز ہیں, النصب والرفعُ, نصب اور رفع. نحو جئت انا وزیدن وزیدن, تو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں, عطف جائز ہے اس انا ضمیر کی وجہ سے, اس کو ہٹا دیں گے تو پھر عطف جائز نہیں, جیسے آگے خود بتلا رہے ہیں. وَإِن لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ, اور اگر عطف جائز نہ ہو, یعنی فعل تو لفظوں میں ہی ہے لیکن عطف جائز نہیں ہے, جب عطف جائز نہیں ہے تو تعین النصب, تو پھر نصب ہی متعین ہے, پھر کیا پڑھنا, نصب ہی پڑھنا, وہی متعین ہے. نحو جئت وزیدن, دیکھا یہاں وزیدن نہیں پڑھ سکتے, کیوں نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ پھر تو عطف کر رہے ہیں آپ, اور عطف تو یہاں جائز ہی نہیں ہے, جب عطف نہیں جائز تو پھر کیا کرو, نصب ہی پڑھو. یہ معنی نحو جئت وزید, ترکیب کیجئے, جئت فعل بفاعل, تا ضمیر مرفوع محلا, اس کا فاعل واو بمانے مع کے, زیدن منصوب لفظاً مفعول معه, فعل اپنے فاعل اور مفعول معه سے مل کر, مفعول معه سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. وَإِن كَانَ الْفِعْلُ مَعْنًا, اور اگر فعل معنی کے اعتبار سے ہو, یعنی لفظوں میں موجود نہ ہو, پچھلی مثالوں میں تو فعل لفظوں میں تھا جئتو, اور بعض اوقات فعل لفظوں میں نہیں ہوتا, صرف معنی کے اعتبار سے ہوتا ہے, کہتے ہیں وہ انکان الفعل معنن, اور اگر فعل جو ہے وہ معنی کے اعتبار سے ہے, وجاز العطف, اور عطف جائز ہے, تعین العطف, تو پھر عطف متعین ہے, یعنی پھر مفعول معه نہیں بنائیں گے بلکہ عطف ہی کریں گے, کیا کریں گے, جیسے نحو مثال کے طور پر مال زید و عمر, مال زید و عمر, یہاں معنی کے اعتبار سے فعل موجود ہے. مثلا عرب کسی کو کہنا چاہتے ہیں نا کہ زید اور عمر کیا کر رہے ہیں, تو عرب کیسے کہیں گے, مال زید و عمر, عمر اور زید کو کیا ہوا, یعنی وہ کیا کر رہے ہیں, تو اصل میں ہے ما یصنع زید و عمر, زید اور عمر کیا کر رہے ہیں, لیکن وہ یسنع فعل ذکر نہیں کرتے, بس اسی طرح کہہ دیتے ہیں مال زید و عمر. تو یہاں دیکھو لفظوں کے اعتبار سے فعل نہیں لیکن معنی کے اعتبار سے فعل موجود, توجہ ہے سبق کی طرف, یہاں لفظوں میں کوئی فعل یسنع موجود ہے لیکن اس کا معنی موجود ہے, مراد ہے یا نہیں, مراد ہے, تو معنی کے اعتبار سے فعل موجود ہے, جب لفظوں کے اعتبار سے فعل موجود نہیں تو پھر دو صورتیں ہوتی ہیں, عطف جائز ہوتا ہے یا عطف جائز نہیں, اور یہاں عطف جائز ہے تو پھر عطف ہی کریں گے. کس طرح, لام جارہ ہے, زیدین مجرور ہے, اور اسی پر ہم عمر کا عطف کرنا چاہتے ہیں, فعل لفظوں میں نہیں ہے بلکہ صرف کس اعتبار سے ہے, معنی کے اعتبار سے ہے, اور عطف جائز ہے کیونکہ آپ عمر کا عطف کس پر کر رہے ہیں, زید پر, اور زید کوئی ضمیر متصل ہے, زید تو ضمیر متصل نہیں, اس پر تو عطف کرنا جائز ہے. بھئی ایک اسم کا دوسرے اسم پر عطف ہوتا یا نہیں ہوتا, جانی زید و عمر و بکر و خالد, عطف ہو رہا ہے یا نہیں سب کا ایک دوسرے پر, ایک اسم کا دوسرے اسم پر عطف ہوتا ہے, لیکن زمین بعض جگہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے, جیسے میں نے بتایا جئت انا و زید, یہاں کیا رکاوٹ آئی تھی کہ آپ زید کا عطف کس پر کرنا چاہتے ہیں, ضمیر متصل پر, اور ضمیر متصل تو ضعیف ہے, کمزور ہے, اکیلی رہ سکتی ہے نہیں, وہ تو ہے ہی متصل, وہ تو آئے گی ہی جڑی ہوئی, تو جب وہ کمزور ہے تو اس وجہ سے زید کا عطف اس پر نہیں. تو لہذا پہلے تاکید لاتے ہیں تاکہ اس میں قوت پیدا ہو جائے. جب قوت پیدا ہو گئی اب کیا کر سکتے ہیں؟ اس پر عطف کر سکتے. جبکہ یہاں پر تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, تو زید پر عمر کا عطف ہو سکتا ہے. کس مثال میں؟ مال زید و عمر. تو یہاں فعل لفظوں میں موجود ہے
نہیں,
صرف معنی کے اعتبار سے ہے. اور عمر کا عطف کس پر کرنا چاہتے ہیں؟ زید پر. تو اور عطف بھی جائز ہے. تو جب فعل لفظوں, اگر فعل صرف معنی کے اعتبار سے ہو یعنی لفظوں کے اعتبار سے نہ ہو اور عطف جائز ہو, تو پھر عطف ہی کریں. مال زید و عمرن پڑھیں, و عمرن نہ پڑھیں. و عمرن پڑھتے ہیں تو گویا آپ وہ کو بمانے معا کے کر رہے ہیں, اور عمرن کو کیا بنا رہے ہیں؟ مفعول معہو بنا رہے ہیں, اور مفعول معہو کی طرف یہاں جانے کی گنجائش نہیں کیونکہ فعل لفظوں میں نہیں ہے. کیونکہ مفعول معہو میں عامل کون ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ فعل. تو عامل اس کا لفظوں میں نہیں ہے, تو اس کو اس کا معمول بھی نہ بنائیں, بلکہ یہاں پھر کیا کریں؟ عطف ہی کریں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ کیا بات ہوئی؟ عمر کا عطف کرنا چاہتے ہیں کس پر؟
زید
پر. تو زید ہے مجرور, تو عمر کو بھی کیا پڑھیں گے؟ مجرور. اور یہ زید کو جر کس نے دیا؟ لام جارہ نے. اور لام جارہ لفظوں میں موجود ہے. لام جارہ تو گویا عامل لفظی ہوا. عامل کیا ہوا؟ لفظ. تو عطف کی صورت میں عامل لفظی ہوتا ہے. اور دوسری صورت یہ, آپ اس کو وعمرن پڑھنا چاہتے ہیں. جب وعمرن پڑھیں گے تو اس کے اندر عامل کون ہے؟ مفعول معہو میں عامل فعل ہوا کرتا ہے. تو آپ اگر وعمرن پڑھنا چاہتے ہیں تو مفعول معہو بنانا چاہتے ہیں, اور مفعول معہو میں عامل کون ہوتا ہے؟
فعل.
اور فعل یہاں لفظوں کے اعتبار سے ہے یا معنی کے اعتبار سے؟
معنی
کے اعتبار سے. تو اگر آپ وعمرن پڑھیں تو اس صورت میں معلوم ہوا آپ عامل معنوی بنانا چاہتے ہیں, عامل معنوی کی طرف جا رہے ہیں. اور اگر آپ اس کو عامرین پڑھیں تو آپ عامل لفظی کو ہی اختیار کر رہے ہیں کہ لفظوں میں وہ لام جارہ کیا ہے؟ موجود ہے. اور کون سی صورت بہتر ہے, عامل لفظی ہی مان لیا جائے یا عامل معنوی مان لیا جائے؟ عامل لفظی کو, جو خود لفظوں میں اس وقت باقاعدہ موجود ہے, اس کو اختیار, اس کی صورت کو اختیار کرنا بہتر ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا اس صورت میں پھر عامل معنوی کی طرف جانا جائز نہیں جب عامل لفظی موجود ہے, اور وہ کیا ہے؟ لام جارہ. اور مال زید و عمر کیا معنی ہے؟ زید اور عمر کیا کر رہے ہیں؟ تو لہذا یہاں عطف ہی جائز ہے, نصب نہیں جائز. کیوں نہیں جائز؟ کیونکہ جب عامل لفظی پر عمل ہو سکتا ہے تو عامل معنوی کی طرف نہیں جائیں گے. تفصیل سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ پھر بتاؤ مجھے. وہ عامرن پڑھیں تو کیا خرابی؟ آپ عامل معنوی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ عامرن مفعول معہو بنا رہے ہیں, اور مفعول معہو میں عامل کون ہوتا ہے؟ فعل. اور فعل تو یہاں لفظوں میں موجود نہیں, اور آپ اس کو کیا بنا رہے ہیں؟ عامل. تو گویا آپ ایک معنوی چیز کو عامل بنا رہے ہیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ عمر کا عطف کریں کس پر؟
زید
پر. اور زید میں عامل کون؟ لام جارہ, وہ لفظوں میں موجود ہے. تو اگر آپ عطف کرتے ہیں تو عامل لفظی ہوتا ہے, اور مفعول معہو بناتے ہیں تو عامل معنوی ہوتا ہے. اور جب عامل لفظی موجود ہو تو عامل معنوی کی طرف جانے کی گنجائش نہیں ہے. اسی لیے کہا انہوں نے, وَإِن كَانَ الْفِعْلُ مَعْنًا, اور اگر فعل معنی کے اعتبار سے ہو, وَجَازَ الْعَطْفُ, اور عطف جائز ہو, تَعَيَّنَ الْعَطْفُ, تو عطف ہی متعین ہے, وہاں مفعول معہ نہیں بنا سکتے. نحو مثال کے طور پر, مَالِ زَيْدٍ وَعَمْرٍ وَإِن لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ, اور اگر عطف جائز نہ ہو. کون سی صورت؟
عطف جائز نہ ہو.
فعل معنی کے اعتبار سے ہے یعنی لفظوں میں نہیں ہے, اور پہلے کیا تھا؟ فعل معنی کے اعتبار سے ہو اور عطف جائز ہو. اب ہے عطف جائز نہ, یعنی فعل معنی کے اعتبار سے ہے اور عطف بھی جائز نہیں. تعین النصب, پھر نصب ہی متعین ہے. نحو ما لکا و زیدن, ما لکا و زیدن. یہاں دیکھیے بھائی, یہ لام جارہ ہے, کاف مجرور متصل ضمیر ہے. کاف کیا ہے؟
مجرور,
اور آگے وہ زید آ رہا ہے. اس زید کا عطف کاف ضمیر پر نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ضمیر متصل ہے. ضمیر
متصل
اوپر کیا آئی تھی؟ جی تو میں بھی ضمیر متصل, اور یہ لکا میں بھی کیا ہے؟ ضمیر
متصل.
لیکن دونوں میں فرق ہے. وہ ضمیر مرفوع متصل تھی کیونکہ فاعل تھی نا, اور یہ ضمیر مجرور ہے کیونکہ لام جارہ داخل ہو رہا ہے, اور تو یہ ضمیر مجرور ہوگی تو یہ مجرور متصل ہے. اور یاد رکھو ضمیر مجرور متصل جو ہے وہ جزء کلمہ کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ کلمے کے جز اسی کے حصے کی طرح ہے. اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ ضمیر مرفوع متصل جے تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ یہ ضمیر مرفوع متصل کمزور ہے. کیا کہا تھا؟ اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ ضمیر مجرور متصل جزء کلمہ کی طرح ہے. یہاں یہ نہیں کہہ رہے یہ ضمیر کمزور ہے, بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جزء کلمہ. دونوں تقریروں میں فرق کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بھی ضمیر متصل, یہ بھی ضمیر متصل, تو دونوں جگہ کہہ دیں کہ یہ ضمیر کمزور ہے. لیکن آپ ایک جگہ کہہ رہے ہیں ضمیر کمزور ہے, دوسری جگہ یہ نہیں کہہ رہے کمزور ہے, بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جزء کلمہ کی طرح ہے, اس پر عطف سرے سے جائز ہی نہیں ہے. بھائی وجہ یہ کہ دونوں میں فرق ہے. فرق یہ کہ وہ جو مرفوع تھی نا مرفوع متصل, اس میں منفصل بھی آتی ہے. ایک ضمیر مرفوع متصل ہے تو ایک ضمیر مرفوع منفصل ہے. تو جب متصل کمزور ہے تو منفصل آ کر اس میں طاقت پیدا کر دے گی, کیونکہ مرفوع ضمیر متصل کے ساتھ ساتھ منفصل بھی ہوتی ہے. لیکن مجرور میں ایسا نہیں. ضمیر مجرور متصل تو ہے, مجرور منفصل ضمیر ہی کوئی نہیں کہ جو اس میں آ کر کیا پیدا کر دے؟ طاقت پیدا کر دے, اس کے ضعف کو دور کر دے. تو جب ضعف کو دور کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں تو ہمیں تقریر بدلنی پڑی. اب ہم یہ نہیں کہیں کہ ضعیف کمزور, یہ ضمیر کمزور ہے, دوسری ضمیر لا کر اس میں کیا پیدا کر دو قوت, بلکہ کیا کہیں گے؟ یہ الگ ہو ہی نہیں سکتی. مجرور منفصل ہے ہی کوئی نہیں, یہ الگ آتی ہی نہیں ہے. مر ہو یہ جز کلمہ کی طرح ہے, کلمے کا جز. جیسے زید زا یا دال, زید میں زا بھی اس کا جز, یا بھی اس کا جز, دال بھی اس کا جز. تو یہاں لکا میں بھی کاف ضمیر کیا ہے؟ جز کلمہ, یعنی یہ لام کے جز کی طرح ہے, اسے الگ نہیں ہو سکتی. جب الگ نہیں ہو سکتی تو اس پر عطف جائز نہیں, کیونکہ جزء کلمہ پر عطف نہیں کیا جاتا, پورے کلمے پر عطف کیا جاتا ہے. آپ مجھے بتائیے جاءنی زید و عمرون, یہ عمرون کا عطف میں نے کس پر کیا؟ زید. زید کیونکہ عمر پورا کلمہ ہے تو زید بھی پورا کلمہ ہے, اس پہ عطف کروں گا. عمرون کا عطف زید کی صرف زا پہ کر دوں, یا صرف یا پہ کر دوں, یا صرف دال پہ کر دوں, یہ نہیں. کیونکہ کلمے کا عطف کس پر ہوتا ہے؟ کلمے پر ہوتا ہے, اس کے جز پر نہیں ہوتا, پورے کلمے پر ہوگا. تو یہاں پر بھی یہ ما لکا و زیدن, یہ زید کا عطف کاف ضمیر پر نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ضمیر مجرور متصل ہے اور یہ منفصل آتی نہیں, تو یہ جزء کلمہ کی طرح ہوئی, اور جزء کلمہ پر تو عطف صحیح نہیں ہوتا. لہذا یہاں معلوم ہوا عطف نہیں کر سکتے, اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں. جب عطف نہیں کر سکتے اب نصب ہی پڑھنا پڑے گا, کیونکہ اور صورت ہی نہ رہی. فعل معنی کے اعتبار سے ہے کہ نہیں ہے؟ فعل معنی کے اعتبار سے یہاں عامل لفظی کی پر عمل ہو ہی نہیں سکتا, تو پھر کیونکہ عطف جائز نہیں تو پھر عامل معنوی کی طرح مجبوری ہے جانا پڑے گا, اور بہرحال عامل معنوی موجود تو ہے. لہذا زیدن کو منصوب پڑھو, اور اس کے اندر عامل کون ہے؟ وہ معنی فعل ہے. بات سمجھ بھی آئی کہ ساری اوپر سے گزر گئی؟ نہیں سمجھ میں آئی پھر سنو, یہ زید کا عطف کاف ضمیر پر ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ کاف ضمیر جزء کلمہ کی طرح ہے, اور جزء کلمہ پر عطف نہیں ہوتا, پورے کلمے پر عطف ہوتا ہے. جب عطف نہیں جائز تو پھر کیا بناؤ؟ مفعول معہ بناؤ, اور کوئی اب صورت ہی نہیں. بات سمجھ؟ کیونکہ مفعول معہ بنائیں گے تو فعل معنی کے اعتبار سے یہاں موجود ہے, کیونکہ ما لکا و زیدن اس کا کیا معنی ہے؟ آپ اور زید کیا کر رہے ہو؟ تو تصنع فعل یہاں موجود ہے، اس کا معنی موجود ہے، آپ اور زید کیا کر رہے ہو، تو فعل موجود ہے. تو اب جب لفظی عامل نہیں ہو سکتا یہاں، تو معنوی عامل پر تو کم از کم عمل کرنا پڑے گا، اور تو کوئی صورت تیسری نہیں. یہ معنی وَإِن لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ، اور اگر عطف جائز نہ ہو، تَعَيَّنَ النَّصْبُ، تو نصب ہی متعین ہے، نصب متعین ہے یعنی مفعول معه بنانا ہی متعین ہے. نحو مَا لَكَ وَزَيْدًا، اسی طرح وَمَا شَأْنُكَ وَعَمَرًا، یعنی تمہاری اور عمر کی کیا حالت ہے، یا تم اور عمر کیا کر رہے ہو. لِأَنَّ الْمَعْنَى مَا تَصْنَعُ، اسی کیونکہ اس کا معنی یہ ہے، مَا تَصْنَعُ، آپ کیا کر رہے ہیں، وہی فیل کا بانا بتا دیا جو میں ابھی تک آپ کو بتلا رہا تھا. تو ما شانو کا و عامران، اس میں بھی دیکھیں عامر کا عطف کرنا چاہتے ہیں، شانو کا، ہاں شانو کا، یہ آپس میں کیا بن رہے ہیں، شانو کا، شان کا معنی حال، حال حالت بھائی، شانو کا، یہ آپس میں کیا بن رہے ہیں، مضاف مضافل ہے، کیونکہ شان اسم ہے، اور اس جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آ جائے وہ آپس میں کیا بنتے ہیں، مضاف مضافل ہے. معلوم ہو کاف ضمیر مضافل ہے، مجرور ہے، معلوم ہو یہ مجرور متصل ہے. پہلی مثال تھی لکا، مجرور متصل ضمیر آئی تھی حرف کے ساتھ جڑی ہوئی لام جارہ کے ساتھ، اب شانکا میں کاف ضمیر مضاف الیہ ہے یعنی اسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، معلوم ہوا مجرور متصل ضمیر حرف کے ساتھ بھی جڑ سکتی ہے، حرف جر کے ساتھ، اور اسم کے ساتھ بھی مضاف الیہ ہو کر آ سکتی ہے. تو یہاں پر بھی آپ عمر کا عطف کس پر کرنا چاہتے ہیں، کاف ضمیر پر، اور یہ جائز نہیں ہے. کیوں نہیں جائز، کیونکہ یہ جزء کلمہ کی طرح ہے، اور جزء کلمہ پر تو عطف جائز نہیں. تو پھر دوسری صورت کیا ہے، اس کو اس پر نصب پڑھیں گے، اس کو مفعول معه ہی بنائیں گے. بھائی سورت سمجھ میں آ گئی، تو ما لکا و زیدن اور ما شانوکا و عمرن، مانا سب کا ایک ہی ہے، تمہیں اور زید کو کیا ہوا، یا تم اور زید کیا کر رہے ہو. لِأَنَّ الْمَعْنَى مَا تَصْنَعُ، اس لیے کیونکہ اس کا معنی یہ ہے، ما تَصْنَعُ، آپ کیا کر رہے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے ما شأنک و عمرن، عمر کا عطف کاف ضمیر پر نہیں کر سکتے، توجہ ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر کاف ضمیر پہ عطف نہ کرو، شان پہ عطف کر دو. کس پہ عطف کر دو، شان پہ عطف کر دو. کہتے ہیں نہیں بھائی، اس پہ عطف کریں گے تو معنی ہی خراب ہو جائے گا، بات ایک پوچھی جا رہی ہے، اس کی صورت ہی بدل جائے گی، کیونکہ شان کا کیا معنی ہے، حال. تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، ما شانو کا و شان عمرین، آپ کا اور عمر کا کیا حال ہے، یعنی آپ دونوں کیا کر رہے ہو. اور اگر شان پر عطف کریں تو پھر یوں کلام بن جائے گا، ما شانو کا و ما عمرن. بھئی یہ جو معطوف ہوتا ہے نا، معطوف علیہ کو اٹھا کر اس کی جگہ معطوف رکھ دیتے ہیں، کس کو، معطوف علیہ کو اٹھا کر اس کی جگہ معطوف رکھ دیتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں جاءنی زید و عمر، یہ عمر کا عطف کس پر ہے، جا دوبارہ سنو، جاءنی زید و عمر، یہ عمر کا عطف کس پر ہے، زید پر، تو یہ زید کو اٹھاؤ اور اس کی جگہ عمر رکھ دو، جاءنی عمر، پہلے کیا تھا، جاءنی زید، زید بھی آیا اور اب عمر بھی رکھو وہاں پہ، جاءنی عمر، میرے پاس کون آیا، عمر. تو دیکھا دونوں مجیئت میں شریک ہیں، صورت سمجھ میں آ گئی. تو معطوف کو اٹھا کر کہاں رکھ دیتے ہیں، معطوف علیہ کی جگہ پر، اور پھر ترجمہ واضح ہو جاتا ہے. اور یہاں پر دیکھیے وما شانک وعمرن، ما شانک عمرن، میں عمر کا عطف کرنا چاہتا ہوں کس پر، کاف پر. تو کلام یوں ہوگا، کاف کو ہٹاؤ، اس کی جگہ ذرا عمر رکھ دو، شان و عمرن، ما شانو کا اور ما شانو عمرن، آپ کی کیا شان ہے اور عمر کی کیا شان ہے، یعنی آپ کی کیا حالت ہے، آپ اور عمر دونوں کی کیا حالت ہے، یعنی آپ دونوں کیا کر رہے ہو. تو ہم عمر کا عطف کاف پہ کرنا چاہتے ہیں، پھر معنی صحیح بنتا ہے، لیکن یہاں عطف جائز نہیں، تو پھر مفعول معہو بنانا پڑا. اشکال آپ نے یہ کیا کہ یہ عمر کا عطف آپ شان پہ کر دیں، ہم کہتے ہیں شان پہ کریں گے تو معنی ہی خراب ہو جائے گا. کس طرح؟ معطوف کو اٹھا کر ذرا معطوف علیہ کی جگہ رکھ دو. پہلا جب سوال کیا ہوا، ما شانو کا، آپ کا کیا حال ہے، اور دوسرا معطوف کو اب لے کر آؤ، شانو کا اٹھائیں اور اس کی جگہ عمر رکھ دیں. ما عمرون، عمر کون ہے، ما شانو کا، آپ کا کیا حال ہے، وہ ما عمرون اور عمر کون ہے، سوال ہی بدل گیا. میں ایک کی حالت پوچھ رہا ہوں اور دوسرے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں وہ کون ہے، حالانکہ یہ تو مقصد ہی نہیں، عرب یہ کلام اس طرح کرتے ہی نہیں. وہ کس موقع پر کرتے ہیں، جب دونوں کی حالت پوچھنی ہو. ما شانک و عمرن، آپ اور عمر دونوں کی کیا حالت ہے، کیا شان ہے، دونوں کیا کر رہے ہو، تو اس موقع پر عرب کہتے ہیں ما شانک و عمرن. اور اگر آپ کی بات مان لی جائے اور عمر کا عطف کس پر مان لیا جائے، شان، تو پھر تو مانا یہ ہو جائے گا آپ کی کیا شان ہے، یعنی آپ کا کیا حال ہے. اور دوسری بات کیا ہوگی، عمر کی حالت نہیں پوچھ رہے، عمر کے بارے میں ہی پوچھ رہے ہیں کہ عمر کون ہے، تو معنی خراب ہو گیا یا نہیں. عرب اس معنی کا ارادہ نہیں کرتے اس کلام کے ذریعے، بلکہ یہاں مقصد کیا ہوتا ہے، دونوں کی حالت پوچھنے کا ارادہ ہوتا ہے. اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی، سبق مکمل ہوا، اب صرف خلاصہ کلام سمجھ لیں. آج آپ نے مفعول معہو کے بارے میں پڑھا کہ مفعول معہو وہ اسم ہے جو اس واو کے بعد آئے، جو کس معنی میں ہوتا ہے، معا کے معنی میں ہوتا ہے. اور اس کو اس واو کے بعد کیوں ذکر کرتے ہیں، کہ یہ بتلانے کے لیے کہ یہ معمول فعل کا مصاحب ہے، یعنی اس کے ساتھ ایک ہی زمانے میں یہ فعل کرنے والا ہے. اور اس میں پھر چار صورتیں بنتی تھیں، یا تو فعل لفظوں میں ہوگا یا فعل لفظوں میں نہیں ہوگا، معنی کے اعتبار سے ہوگا. اگر فعل لفظوں میں ہے تو پھر دو صورتیں ہیں، یا عطف جائز ہوگا یا عطف جائز نہیں. فعل اگر لفظوں میں ہو اور عطف بھی جائز ہو تو پھر دونوں وجہیں پڑھنا جائز. آپ عطف بھی کر سکتے ہیں اور آپ یہ آپ یعنی یوں کہ رفع بھی کر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور نصب یعنی مفعول بھی اس کو مفعول معہو بھی اس کو بنا سکتے ہیں. اور اگر فعل تو لفظوں میں ہے لیکن عطف جائز نہیں، پھر نصب ہی پڑھیں گے، مفعول معہو ہی بنائیں گے. تیسری صورت، فعل لفظوں میں نہیں ہے اور عطف جائز ہے تو پھر عطف ہی کریں گے. اور چوتھی صورت، فعل لفظوں میں نہیں ہے اور عطف بھی جائز نہیں ہے تو پھر نصب ہی پڑھیں گے اور مفعول معہو ہی بنائیں گے. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. جی تو آنا و زیدن، کیا معنی جی تو آنا و زیدن، میں اور زید آئے. جی تو آنا و زیدن، میں زید کے ساتھ آیا. اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی. چلیے بس، بہذا المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.